فليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود الشريف پڑھ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگو، دنیا کا عالم، عابد، دنیا کا کوئی جاہل نبی کے ساتھ محبت رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کر لیں تو وہ یقیناً اپنے دل و زبان سے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور سچے نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے معجزات بھی سچے ہیں، آپ کی ساری باتیں سچی ہے، اور دین بھی مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگ میں خاصیت ہے جلانے کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے آگ کو باغ بنا دیا. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال ہینکی ہاتھ کھانے کے بعد پوچھنے کی، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی. صحابہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت انس کے گھر ہم گئے، دعوت دی. حضرت انس فرماتے ہیں، میں ہینکی کو پہلے صاف کر لیتا ہوں، دھو لیتا ہوں بجائے مشین میں. اس زمانے میں تو مشین نہیں تھا نا، مشین میں ڈالے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. بات غور سے سنیں تو بات مکمل سمجھ میں آئے گی. مشین میں ڈالو، ہاتھ سے دھو، سوپ صابن لگاؤ تو کپڑا بالکل کلین ہو جاتا ہے. اور یہاں پر مشین تو ہے نہیں، ہاتھ سے دھویا نہیں، ٹیپ کے واٹر سے دھویا نہیں. حضرت انس گئے اور تنور میں جس میں روٹی پکتی تھی اسی میں ہینکی کو ڈال دیا. کہاں ڈالا؟ وہی تنور میں. وہ آگ میں ہینکی کو ڈالا اور دو چار منٹ کے بعد وہ ہینکی باہر نکالی تو ایک دم صاف اور کلین تھی. آگ کا کام تو جلانا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، یہاں اس کپڑے کو بھی نہیں جلایا جو کپڑا نبی کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا. اگر اس نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آئے، واللہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں جلائیں گے. ہاں، آپ ایک دیگچی بھر کر پانی آگ پر رکھو, وہ بوائل ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد پانی کم ہو جائے گا, گرم ہونے کی وجہ سے پانی بوائل ہونے کے بعد کم ہو جائے گا, لیکن قربان جاؤ. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر فرماتے ہیں دو آدمی کا کھانا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈال دیا, ہزار آدمی سے زیادہ لوگوں نے کھا لیا, بجائے کم ہونے کے بڑھ گیا. معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ زمین پر لکڑی مارو پانی نکلے گا اور سب پانی پی لیں گے. قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا سورج کے دو ٹکڑے کرو دین میں سب کو نظر آ جائے, لیکن قیامت تک آنے والے سائنس والوں کو چیلنج کر دیا, کہیں یہ نہ کہو کہ کبھی گرم چیز گرم ہونے کے بعد پھٹ جاتی ہے, گرم چیز گرم ٹیوب لائٹ گلوف گرم ہونے کے بعد کبھی پھٹ جاتی ہے, پلیٹ گرم ہونے کے بعد پھٹ جاتی ہے, یہ سائنس والے یہ نہ کہیں کہ یہ سورج گرم ہوا پھٹ گیا. میرے اللہ نے بتلا دیا سورج نہیں وہ چاند ہے جس کو کرہ ماں کہا جاتا ہے, پانی کا کرہ, پانی میں لکڑی مارو پانی الگ نہیں ہوتا بلکہ جلدی سے مل جاتا ہے. میرے نبی نے انگلی لگائی چاند کے اوپر, وہ پانی کا کرہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے, جمع نہیں ہوئے. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے معجزہ دیا کہ میں جو انڈا ہوتا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتا تھا وہ بینا ہو جاتا تھا, دیکھنے والا, بلائنڈ پرسن, بلائنڈ بون, ہاتھ لگانے سے دیکھنے والا بن جاتا, اس کے سارے کنیکشن موجود ہے لیکن آنکھ بنے دیکھ نہیں سکتا. میرے آقا کا معجزہ دیکھو, حضرت قتادہ فرماتے او حد کا میدان ہے آنکھ نکل گئی ہاتھ میں لے کر آئے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی, فرمایا لاؤ لاؤ تمہاری آنکھ میری ہتھیلی پر رکھو, حضرت قتادہ کے اندر آنکھ کے اس گوشے میں آنکھ رکھ دی, پہلے سے زیادہ دیکھنے والی بن گئی. آپریشن کی ضرورت نہیں. اب ایک بات بتاتا ہوں میں, پوائنٹ پر آ رہا ہوں, سنو گے نا کہ سو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, دین مکمل ہو گیا, اب کوئی معجزے کا انتظار ہے نہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن اور سنت موجود ہے, کوئی معجزے کا انتظار نہیں, کوئی نئی بات کا انتظار نہیں. تو دین کو مکمل کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ. اور دین کو تمکین, جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی, مضبوط بنانے والے صحابہ ہیں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, صحابہ کرام نے نبی کے دین کو مضبوط بنا دیا. مضبوط, یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مضبوط بنا دیا. نبی علیہ السلام دین کی تکمیل کرنے والے, صحابہ دین کو مضبوط بنانے والے, اور اس دین قرآن اور حدیث سنت رسول کو لکھلانے والے کون ہے؟ چار امام ہیں. کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن رحمہم اللہ تعالی. اور آگے ایک اور بات کہہ دوں, پھر دین کو بدعتوں سے شرک سے پاک کرنے والے علماء دیوبند ہیں, تکمیل کرنے والے رسول اللہ, مضبوط بنانے والے صحابہ, لکھوانے والے ائمہ ہیں چاروں, اور اس کو پاک رکھنے والے ہر قسم کے بدعت سے, یہ علماء دیوبند ہیں, تطہیر کرنے والے. ہاں, اب بخاری شریف اٹھاؤ, اس کا پہلی جلد ہے, اس کے پیج نمبر 362, اس کے حاشیہ نمبر 1 میں ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے لکھا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بخاری کے اس صفحے پر جو میں نے پیج نمبر بتایا 362 ولیوم نمبر 1 پر پہلے حاشیے میں ابن حجر عسقلانی سب سے بڑا شارح بخاری ہے جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، ان کے حوالے سے وہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، بات سمجھ میں آ رہی ہے، سب سے بہتر زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع امام ابن حجر فرماتے ہیں صحابہ کا زمانہ کب ختم ہوا، وہاں پر لکھا ہے 120 سال پر صحابی ختم ہو گئے، 120 سال، پھر وہاں سے زمانہ کس کا شروع ہوتا ہے، تابعین کا، تابعین سب ختم ہو جاتے ہیں 170 میں، میاں وہ سبعین کا لفظ ہے، 170 میں تابعین کا زمانہ ختم، یعنی سارے تابعین، اس کے بعد کوئی باقی، تب تابعین کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے 220، 220 سال، اس حاشیے میں لکھا ہے، وہاں آگے لکھا، بعض علماء فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش، امام ابو حنیفہ تابعی ہے، کیا ہے، تابعی ہے، بات غور سے سننا، تابعی ہے، کون ہے، تابعی ہے، تابعی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، بعض علماء فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کی پیدائش 65 میں ہجری، پہلی سنچوری میں 65 میں، اور صحابہ کا اینڈ ہوتا ہے 120 میں، اس حساب سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کے 59 ایئرز کو پایا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ بون، چونکہ شروع میں پتا نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا امام ہوگا، پیدائش کا اتنا لوگوں کو، دوسری روایت جو ہے 70 میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے رحمت اللہ علیہ کی، اس حساب سے زمانہ صحابہ کا پایا 50 سال کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، سب سے زیادہ مشہور روایت سارے علماء فرماتے ہیں، شافعی المسلک والے، حنبلی مسلک والے، فرما امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں، پہلی سنچوری میں 80 ہجری میں، تو صحابہ کرام کا زمانہ کتنا پایا ہے، 40 سال کا، کتنا بھائی، ہاں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پر ہی والذین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کی مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، تو میں بھی آج سے خوب عبادت کروں گا، اپنے روم کو متعین کر لیا، روزہ نہ روزے رکھوں گا، اس کمرے میں پوری رات تہجد پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، پہلی رات ہے، روزہ بھی رکھ لیا دین میں، رات میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے، پہلا ہی دین ہے، لیکن پڑھنے کے بعد کا تھوڑا آرام کر لوں، سو گئے، خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا ابو، فرمایا امام ابو حنیفہ سن لے، روزے رکھنے والے میرے امت میں بے شمار ہے، تہجد پڑھنے والے بے شمار ہے، لیکن تو ایک کام کر لے کہ میری سنت کو لوگوں تک پہنچا دے، تدوین کر دے تاکہ لوگوں میں میری سنت عام ہو جائے، بات سمجھ رہے بھائی کہ سو رہے ہو، آپ آپ کیا ہے، اہل سنت والجماعت حنفی، کیا ہو، میرا مضمون یاد ہے نا، آپ کو لے جا رہا ہوں تھوڑا ڈیپ میں، صبح اٹھے اتنے خوش ہے، اللہ میں نے آج رسول اللہ، لیکن فرماتے ہیں سنت کو جمع کرنا ہے، میرے سامنے کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو رکھ کر سمپل کے طور پر میں کوئی دوسری ساری سنت جس میں فرائض واجبات سنت مستحبات مباح کو جمع کر لوں، کوئی کتاب نہیں، پورا دین روزے کی حالت میں پریشان ہے، پریشان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں کیسے لکھوں، کہاں سے لکھوں، کوئی سمپل نہیں ہے، دوسری رات سو رہے ہیں، خود فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دوسری رات کو پھر خواب میں دیکھا، خواب میں میں حج میں گیا اور میں نے حج کو مکمل کر لیا، اب میں پہنچا مدینہ منورہ میں، کہا کیوں، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میں نے دیکھا لوگ کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی بیٹھ کر سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، میں بھی کھڑے ہو کر صلوات و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے لگا، اچانک حجرے کا دروازہ کھلا، میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھا، سننا خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی ایک ایک ہڈی الگ الگ پڑی ہوئی ہے، یہاں ایک ہڈی ہے، یہاں ایک ہڈی ہے، یہاں ایک ہڈی ہے، جلدی جلدی میں نے ساری ہڈی کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد تھوڑی مٹی وہاں سے لی اور میں نے ہاتھ میں لے کر ایسا بلو کیا تو وہ مٹی ایسی فاس فاس چاروں طرف اڑ کر دور تک جانے لگی، میں پریشان، صبح اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں الگ الگ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، رو رہے ہیں، توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، میرا کون سا امتحان ہونے جا رہا ہے، اپنے ایک خادم سے کہا جاؤ تم علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس، اس زمانے کا سب سے بڑا خواب کی تعبیر بتانے والا کون تھے، علامہ ابن سیرین، سب سے پہلے تابعین میں سب سے پہلے، فرمایا لیکن میرا نام نہیں لینا کہ ابو حنیفہ نے یہ خواب دیکھا، اب کوفہ سے یہ آدمی چلتا ہے مدینہ منورہ جا کر پوچھتا ہے، امام سیرین فرماتے ہیں چہرہ دیکھ کر خواب تو لگتا، ایک بار دیکھا خادم کا چہرہ، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، فرمایا خواب تو تیرا نہیں لگتا ہے، اگر عالم الغیب تو اللہ پاک ہے، اللہ ہی غیب کی بات جانتا ہے، لیکن میرے دل میں آ رہا ہے یہ خواب، تم کدھر سے آئے ہو، کہا میں کوفہ سے آیا، کہا امام ابو حنیفہ کے علاوہ یہ خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ بات کس نے کہی، علامہ، تعبیر تو تعبیر ہوتی ہے نا، جس کو فن ہوتا ہے وہی جانتا ہے، ہر آدمی تعبیر نہیں جانتا، ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جیسی بیان کر دی جائے گی ویسا ہو جائے گا، یاد رکھیں، جو تاب خواب کی تعبیر جانتا ہے اس کے خواب کو پوچھا جائے، ابن سیرین خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت میرے گھر کی دیوار ہے اس پر ایک مرغ جو ہے وہ اذان دے رہا ہے، اذان کے معنی وہ ککڑے کک کر رہا ہے یعنی اذان دے رہا ہے، حضرت نے فرمایا ادھر آؤ انشاءاللہ تمہیں اللہ پاک حج نصیب فرمائیں گے، بیٹھا ہوا تھا اتنے میں دوسرا آدمی آیا، حضرت بالکل صاف بات خواب، یہ تعبیر رؤیا میں اس بات کو لکھا، دوسرا آدمی، حضرت میرے گھر پر میں نے دیکھا خواب میں ایک مرغا ہے، کبھی کبھی ادھر جاتا ہے اذان دینے کے لیے، کبھی ادھر جاتا ہے اذان دینے کے لیے، تو اس کی تعبیر کیا ہے، فرمایا اس کو پکڑو یہ چور ہے، کیا فرمایا اس کو پکڑو یہ کیا ہے چور ہے، یہ چور ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، حقیقت میں اس کو پکڑا گیا تو وہ خود چور تھا، چوری کرتا تھا، اور ایک اور آدمی آیا حضرت کے پاس اور بڑی عجیب بات اس نے کہی کہ میں 5 دن سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ عورت بھی ننگی ہے مرد بھی ننگا ہے، اپنا کپڑا میں جا کر ان پر ڈالتا ہوں، کیا فرمایا حضرت نے، فرمایا تم مؤذن ہو، کہا ہاں ہاں میں مؤذن ہوں، اذان دیتے ہو مسجد میں، کہا ہاں، سن لے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو وقت سے پہلے اذان دیتا ہے، کہا وقت سے پہلے اذان دیتا ہے، حضرت کے پاس ایک اور کون، ایک عورت آئی دور سے مصر سے پوچھنے کے لیے، زبیدہ خاتون کا خواب تھا یہ، پوچھنے کے لیے آئی کہ وہ ایسی ننگی ہے، کہہ رہی ہے خود اپنا خواب بیان کر رہی ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں بالکل، اور کبھی مرد ہوتا ہے، کبھی جانور ہے، کبھی کون ہے، اس سے بدکاری کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے بدکاری کرتا ہے، اتنی بڑی کوئین ہے یہ زبیدہ خاتون، مشہور ہے ہارون رشید کے گھر میں مشہور ہے، لیکن لوگ آتے ہیں یہ خواب دیکھ رہی ہے، خواب کو کہا میرا نام نہیں لینا، بڑی روئی، کون زبیدہ خاتون جس کے گھر میں روزانہ لڑکیاں حافظ قرآن لڑکیاں 300 بار روزانہ قرآن ختم کر دی تھی، اس کا خواب ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں خادمہ سے یہ خواب تیرا نہیں، یہ کسی اور عورت کا ہے، زبیدہ کا تو نہیں ہے، کہا ہاں زبیدہ کا یہ خواب ہے، کہا اس کے کہو رو نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ پاک تجھ سے ایجپت سے لے کر مکہ تک کی ایک نہر کھدوائے گا جس سے حاجی بھی پانی پیے گا، جانور بھی پانی پیئیں گے، پرندہ بھی پانی پیے گا، درندہ بھی پانی پیے گا، خواب کی تعبیر بھی عجیب ہوتی ہے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس تعبیر عجیب، فرمایا الان کما کان، سیرین نے فرمایا یہ خواب تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے، جیسے تھے ویسے ہی معطر با خوشبو ہے، ان کی ہڈیاں الگ الگ نہیں ہیں. ہڈیوں کا مطلب نبی کی سنت الگ الگ ہے، نبی کی سنت الگ الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان سنتوں کو جمع کریں گے اور جمع کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے. وہ مٹی کو پھونک لگایا، اس کا مطلب یہ ہے اڑ کر وہ دنیا میں چلی گئی. نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی لی اور اس کو پھونک لگایا، اڑ کر چلی گئی. امام ابو حنیفہ یہ ان کی سنتیں جب یہ تدوین کریں گے، لکھیں گے، ان کی سنت دنیا کے کونے کونے میں جائے گی. میرا بچہ، تمہارا بچہ بھی، اس کو بھی پتا ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کیا ہے، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے. بچہ بچہ اس نبی کی سنت کو یاد کر لے گا. اتنا سال پایا ہے، 40 سال، چلو ایک روایت سے 59 years، ایک روایت کے اعتبار سے 59 اور 50 اور دوسری 40 سال ہے. جو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیری نماز صحیح نہیں ہے، کوفی نماز ہے کوفہ میں، میں نے اسے سوال کیا کہ قرآن بھی تو کوفہ کا ہے، اس لیے کہ عاصم، امام عاصم جو قاری سب سے بڑا کوفہ کا رہنے والا ہے، تو کیا صحابہ مدینہ منورہ سے اور مکہ سے کوفہ آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے؟ کہا قرآن لے کر آئے تھے، قرآن بھی لے کر آئے تھے، تو نماز چھوڑ کر آئے کہ چلو مدینے کی نماز مدینے میں رہنے دو، ہم جا کر کوفہ کی نئی نماز بنائیں گے؟ آپ میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی نماز چھوڑ کر آئے تھے یا نماز بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے؟ جب قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن والی نماز کیوں نہیں مانتے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مناقب سمیری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جبکہ 40 سال میں، چلو ہم چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو تادیباً اس کو مارو کہ نماز پڑھ بھائی. ہم چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال رہے صحابہ کے اندر میں، 40 میں سے 10 سال ان کے بچپن کا گن لے، کیا کسی صحابی کو توفیق نہیں ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کی نماز صحیح کر لے؟ میرا بچہ نماز غلط پڑھے تو میں صحیح نہیں کرتا، صحیح کرتا ہوں کہ سجدہ ایسا ہے، رکوع ایسا ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا، جب یہ حج پڑھنے کے لیے گئے، کتنی بار حج پڑھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے؟ 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں. کتنے بھائی؟ 55 حج کیے ہیں. حج پڑھنے کے لیے گئے تو فرمایا مکہ والوں نے ما رائینا احسن صلاتم من ابی حنیفہ، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے بہتر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، آج بھی لکھا ہوا ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ چاروں امام میں وہ امام ہے جن کا درجہ پہلا ہے، اس لیے کہ پیدائش ان کی صحیح روایت کے اعتبار سے 80 بھی گن لو، پھر امام مالک ہے، پھر امام شافعی ہے، پھر امام احمد بن حنبل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 55 سال حج میں گئے، کیا کسی کو پتا ہی نہیں کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن، کس دی گراؤنڈ، رن ٹو ٹاؤن کرتے رہے، ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوئی؟ یاد رکھو میری ایک بات لکھ کر جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا ہے، ہوتا ہے. حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی امرتسر میں، ان کا اس زمانے میں مدرسہ تھا، فرمایا میرے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، بہت ہوشیار تھا، بہت ذکی تھا، اس کا نام تھا عبد العلی. کیا نام تھا؟ عبد العلی اس کا نام تھا. میں نے اس سے کہا، یعنی وہ تو کہ جاؤ تم بڑے ہو، مدرسے کے 2-4 طالب علم گاؤں کی مسجدوں میں جمعہ کو بیان کرنے کے لیے جاؤ، ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا، جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں ان کو گاؤں کی مسجدوں میں، شہر کی مسجدوں میں بیان کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے. تو اس کو مقرر کیا ایک مسجد میں، اس نے جمعہ کے بیان میں کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 3 حدیثیں یاد تھی، اس سے زیادہ تو مجھے یاد ہے. اچھا کہنے والے ہوتے ہیں، ہاں میں نے اپنے کان سے سنا، ایک آدمی نے کہا سب سے زیادہ حدیث تو مجھے یاد ہے صحابہ سے بھی زیادہ، کہا صحابہ سے زیادہ حدیث تو مجھے یاد ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے 5 حدیث امام بخاری مسلم ترمذی نے، کسی صحابی کی 5 نقل کی، کسی کی 10 نقل کی، کسی کی 20 نقل کی، کسی کی 200 نقل کی، میں نے تو کتنی حدیث مجھے یاد ہے، کتنی حدیث مجھے یاد ہے، تو میرا علم تو صحابہ سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ، بکنے والے بکتے رہتے ہیں، امام
مولانا عبد الجبار غزنوی فرماتے ہیں عبد العلی کے بارے میں جب اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے امام ابو حنیفہ سے بھی زیادہ, کون امام ابو حنیفہ ہے؟ 40 ایئرز تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ بدعت نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کریم کے اندر ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندے وہ ہے جو رات و رات پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو یہ بدعت ہو گیا. اللہ تو قرآن میں تعریف کر رہے ہیں ان کی, یہ بدعت ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے یوں کہا تو کسی ایک آدمی نے آ کر بیان کیا, تمہارے مدرسے کے طالب علم نے بیان میں اس طرح کی بات کہی, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی گستاخی کی. حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی فرماتے ہیں لاؤ اس کو میرے سامنے, اور نازم تعلیم کو بلاؤ. بلایا کہ اس کو ابھی کے ابھی مدرسے سے نکال دو, اس لیے کہ اس کے چہرے سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام سے مرتد ہوگا اور ارتداد میں اس کی موت آئے گی, کفر پر اس کی موت آئے گی. کیوں؟ اب یہ نکال تو دیا, دو مہینے کے بعد یہ مرزائی بن گیا اور مرزائی پر اس کی موت آ گئی. لوگ آئے حضرت مولانا عبد الجبار کے پاس کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ تو عالم علم غیب ہے, اللہ ہی زیادہ جانتا ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی موت آئے گی کفر پر ارتداد پر؟ تو حضرت نے فرمایا جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی, من عاد لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب, میرے نبی کا فرمان ہے جو میرے کسی ولی عالم سے لڑے گا ڈائریکٹ میں اللہ اس سے لڑوں گا, میں اللہ اس سے لڑوں گا. یہ بات میرے ذہن میں آئی تو یقیناً مجھے پتا چلا کہ نبی کا فرمان کہ اس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے, اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے اگر یہ توبہ نہیں کرے گا اور اس پر توبہ پر نہیں کرے گا تو اس کی موت کفر پر آئے گی, اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی. موت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال فرماتے ہیں, میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مناقب سمیری میں کہ رائی تو انس بن مالک یوسلی, میں انس بن مالک کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں خدمت کرتے تھے جب تک 20 سال کی عمر ہوئی. فرمایا میں نے ان کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور نماز کے بعد میں نے مسئلہ پوچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مسئلہ پوچھا. کیا مسئلہ پوچھا؟ کہ سجدہ سہو جو ہے اس کو کس طرح ادا کیا جائے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سجدہ تمہارا نماز میں غلطی ہو جائے, واجب چھٹ جائے, تو آخر میں التحیات پڑھو اور اس کے بعد دو سلام پھیر کر دو سجدے کرو, پھر التحیات پڑھ کر سلام پھیر دو. فرمایا بالکل صحیح حضرت حماد امام ابو حنیفہ کے استاد نے بھی اسی طرح بیان فرمایا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم فرماتے ہیں کہہ رہا ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم. اس کی تفسیر میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اسلام کے مکمل ہونے کا, پھر صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے, اور اس کے بعد وآخرین منہم کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق پھر تدوین کریں گے, ان کے ساتھ جڑیں گے. کون ہے اس سے مراد؟ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں عرب لوگوں کا ذکر آ گیا, امیین میں تو سارے عرب آ گئے, اس میں امام شافعی بھی عربی ہے, عربی النسل ہے, اس لیے کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ عرب کے ایک قبیلے مطلب سے ہے. امام مالک ان کا تعلق عربی النسل ہے, ان کا تعلق اسبہی خاندان سے ہے, اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کا تعلق عربی النسل شیبانی خاندان سے ہے. سارے عرب ہے, رہ گیا ایک امام ہے. اگر دو ہوتے تو پھر الیکشن اور سلیکشن کا فیصلہ ہوتا, لیکن یہاں تو باقی کتنے رہ گئے؟ ایک رہ گیا. اب وہ آخرین وآخرین سے مراد فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. سیوتی اس کو نقل کرتے ہیں اور حدیث لاتے ہیں کون سی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ میں اس حدیث کو 17 صحابہ سے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا سلمان فارسی کو, یا سلمان, او سلمان فارسی, کیا اعظم الناس نصیباً فل اسلامی, فل اسلامی کے سب سے لوگوں میں سب سے بڑا آدمی جو حصہ پائے گا اسلام کے اندر وہ ہوگا من اہل فارس. کہاں سے ہوگا؟ وہ پرشیا سے ہوگا. سلمان فارسی بھی کدھر سے ہیں؟ فارسی النسل ہے. امام ابو حنیفہ بھی کدھر سے ہیں؟ فارس سے ہیں. کہہ کس کو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سلمان فارسی کو. کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, فرمایا اعظم, لفظ بھی کیا ہے اعظم, سب سے بڑا. اس وقت سے لقب پڑا امام ابو حنیفہ امام اعظم, امام ابو حنیفہ امام اعظم. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کی فقہ کچھ ملک کے اندر میں, امام مالک کچھ ملک میں, امام احمد بن حنبل کچھ ملک میں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ آپ دیکھو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بہت سارے ملکوں میں امام ابو حنیفہ. بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں دو آدمی جھگڑ رہے تھے, شافعی ایسے اور حنفی ایسے ہیں, ایک محدث تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا تم بھی خاموش رہو, تم بھی خاموش رہو, تم شافعی کی شان بیان کرو, تم حنفی کی شان بیان کرو, دونوں بیان کرو, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون اعلیٰ ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ, سب سے پہلے تم دونوں بات کرو, اس سے پہلے میری بات سنو. محدث کہہ رہے ہیں میری بات سنو, بتاؤ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کوئی تعریفی کلمات کہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں؟ فرمایا ہاں ہاں کہے ہیں. کیا کہا ہے؟ فرمایا امام ابو حنیفہ امام اعظم کے چھوٹے شاگرد امام محمد ہے. کون ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ. ان سے دو اونٹ بھر کر کتابیں پڑھی ہے امام شافعی رحمت اللہ, دو اونٹ بھر کر کتابیں پڑھی کس نے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے. اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ جو بھی آدمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فقہ میں سارے لوگوں کو اپنا امام ابو حنیفہ کو باپ نہ مانے اس کا فقہ کامل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ ہم سب کے, امام شافعی فرماتے سب کے ابا ہے فقہ میں, سب کے باپ ہے, ہم سب عیال ہے, یہ لفظ ہے امام شافعی کا, ہم اولاد ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, فرمایا امام اعظم نے کچھ فرمایا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن امام اعظم کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. لیث بن سعد فرماتے ہیں, اب میں کیسے کیسی باتیں بتاؤں تمہیں, کیسی کیسی بات بتاؤں. ابھی پاکستان سے ایک نورانی قاعدہ چھپا ہے, اس کے پہلے پیج کے اوپر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب کس صحابی سے, پھر ان کے شاگرد کون, پھر ان کے شاگرد کون, پھر ان کے شاگرد کون. ایک چھوٹا بچہ, ایک منصف فرماتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں گیا تو ایک امام ان کے مکتب کے استاد نے کہا یہ بچہ ہے, اس نے ایسا جواب اپنے نانا کو دیا. فرمایا بلاؤ بلاؤ. کیا جواب دیا؟ کہا یہ ناشتہ کر رہا تھا, ناشتہ کرتے کرتے اس کا نانا بات کر رہا تھا دوسرے سے کہ امام بخاری سب سے بڑے ہیں رحمت اللہ علیہ. کوئی ہم نہ نہیں کہتے ہیں امام بخاری, تو بچہ کھڑا ہو گیا اور کاکا نہیں نانا تم نے نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے, اس میں تو لکھا ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے. فرمایا کیوں کیسے؟ فرما امام اعظم ان کے شاگرد ہے کون؟ امام مالک. امام مالک کے شاگرد کون ہے؟ امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل. اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام ابو حنیفہ امام بخاری ہے. کون ہے؟ امام بخاری. دوسرا چلے امام ابو حنیفہ استاد ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے, امام ابو یوسف استاد ہے امام احمد بن حنبل کے, اور امام احمد بن حنبل استاد ہے امام بخاری کے. تیسرا چلے امام ابو حنیفہ استاد ہے امام محمد کے, امام محمد استاد ہے کس کے؟ یحییٰ ابن معین کے. کون ہے یحییٰ ابن معین؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیث لکھی ہے. کتنی لکھی ہے بھائی؟ 10 لاکھ. مجھے دو حدیث یاد ہوگا میں سب سے بڑا. 10 لاکھ والا کیا کہتا ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سے لاتا ہے؟ کنز الحفاظ اٹھا کر دیکھو, اللہ مذہبی محدث کا امام ہے, وہ کہہ رہا ہے کان یفتا بقول ابی حنیفہ. یہ یحییٰ ابن معین جس کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے فتوہ امام ابو حنیفہ کے قول پر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. بات تو بے شمار ہے, کہنا تو بے کچھ ہے, لیکن کبھی کسی بڑے اللہ والوں پر انگلی نہ اٹھاؤ. ہمیں کیا پتا ہے, ہمیں کیا پتا ہے. فرمایا اپنی ہی خیر, اپنی ہی زندگی اچھی گزار کے جاؤ, اللہ انہی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب